shaheed-e-islam.com اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن، درس حدیث اور اصلاحی مواعظ.
خالق و کل شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق.
جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات.
اسی لیے اللہ پاک جل شانہ نے قرآن کریم میں اعلان کر دیا، فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول.
www.shaheed-e-islam.com.
الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله کے نام سے جو بے حد رحم کرنے والا نہایت مہربان. حضرت کر رہا تھا کہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حق تعالی شانہ نے 114 کتابیں نازل فرمائیں، ان تمام مضامین کو چار کتابوں میں جمع کر دیے. پھر ان چار کتابوں کے ان توریت، انجیل اور زبور کے مضامین کو قرآن کریم میں جمع کر دیے. پھر قرآن کریم کے تمام مضامین کو سورہ فاتحہ میں جمع کر دیا. پھر سورہ فاتحہ کے مضامین کو بسم اللہ شریف میں جمع کر دیا، اور بعض نے اس پر اضافہ کیا کہ بسم اللہ شریف کے اسرار کو اس کی باہ میں جمع کر دیا. باہر کے تین پاک نام اللہ تعالی کے بسم اللہ شریف میں ذکر کیے گئے ہیں، اللہ، الرحمن، الرحیم. اللہ تعالی موجل ہے تمام چیزوں کے، تو یہ انسان کی تخلیق اور اس کی ایجاد کی طرف اشارہ ہوا. الرحمن نہایت رحم کرنے والا، جس کی رحمت عام ہے تمام مومنوں کو اور کافروں کو اور تمام مخلوقات. یہ ان کی معاش اور بقا کی طرف اشارہ ہوا. پر الرحیم بے حد رحم کرنے والا اہل ایمان پر، یہ ان کی معاد کی طرف اشارہ. میں نے کہا تھا کہ بسم اللہ کا تعلق میں، بسم اللہ میں با کا تعلق ہو کسی محذوف لفظ سے ہے، جس کو بہتر یہ ہے کہ بعد میں مقدر کیا جائے. اللہ تعالی ہی کے نام سے جو بے حد رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے، میں شروع کرتا ہوں. یا تلاوت کرتا ہوں، جس چیز پر بھی بسم اللہ شریف پڑھی جائے اس کے مناسب فعل مراد ہوگا۔ کھانا کھاتے ہوئے میں کھانا کھاتا ہوں، کپڑا پہنتے ہوئے میں کپڑا پہنتا ہوں، یعنی اللہ کے نام کے ساتھ۔ تو اللہ تعالی کے نام کی استعانت، اس کی برکت اور اس کی معیت کے ساتھ میرے تمام کام ہیں، اس کے بغیر نہیں۔ اب میں چند ضروری مسائل ذکر کرتا ہوں۔ ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب نے بلغہ مقدر فرماتے تھے کہ قربان جائیں اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کے نام کی تعلیم دے دی ہم نے، مسلمان کو 24 گھنٹے کا ذاکر بنا دیا، کھانا کھائے تو بسم اللہ کہے، کپڑا پہنے تو بسم اللہ کہے، مسجد میں جائے تو بسم اللہ کہے، حتیٰ کہ استنجے خانے میں جائے تو بسم اللہ کہے۔ کوئی حالت بھی اس کی ایسی نہیں چھوڑی جس میں یہ اللہ کا ذکر نہ کرے۔ تو ایک مسئلہ تو یہ ہوا کہ اپنے تمام احوال میں بسم اللہ کا استعمال کیا جائے، کھانا کھاؤ تو بسم اللہ کہو، کیونکہ حدیث شریف میں فرمایا ہے کہ جو کھانا کہ بسم اللہ کے ساتھ شروع نہ کیا جائے شیطان اس کو اپنے لیے حلال کر لیتا ہے۔ جب بسم اللہ شریف پڑھو گے تو شیطان کے لیے بندش ہو جائے۔ رات کو دروازہ بند کرو تو بسم اللہ پڑھو، فرمایا کہ شیطان پھر اس دروازے کو نہیں کھولتا، اس کا داخلہ ممنوع۔ حدیث میں فرمایا کہ ایک شیطان کی دوسرے شیطان سے ملاقات ہوئی، یہ بڑا موٹا تازہ تھا اور وہ بہت دبلا پتلا۔ پوچھا کہ تم بہت دبلے ہو رہے ہو، اس نے کہا تم بہت موٹے ہو رہے ہو، کہا کہ ہمارے تو مزے ہیں، رات رہنے کی بھی جگہ ملتی ہے، سونے کی بھی جگہ ملتی ہے، کھانا بھی ملتا ہے۔ اور وہ دوسرا شیطان کہنے لگا کہ مجھے تو نہ رات رہنے کی جگہ ملے نہ خوابگاہ ملے، لیٹنے کی جگہ ملے اور نہ کھانے کو ملے، پانی پیو تو بسم اللہ کہو، کھانا کھاؤ تو بسم اللہ کہو، کپڑا پہنو تو بسم اللہ کہو، جوتا پہنو تو بسم اللہ کہو۔ اور حدیث شریف میں حکم فرمایا ہے کہ رات کو برتن الٹ دو، اگر ان میں کوئی چیز ہے تو ان کو ڈھک دو، اور اگر خالی ہے تو ان کو الٹ دو، شیطان ان کو استعمال نہ کرے، تصرف نہ کرے۔ چراغ کو گل کر دو۔ تو ایک تو اپنے تمام احوال میں اور افعال میں بسم اللہ شریف کہنے کا حکم مستحب ہے، بہتر ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ استنجا خانے جانے سے پہلے، دروازہ کھولنے سے پہلے باہر کہتے ہیں بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہاں بھی بسم اللہ شریف پڑھی گئی۔ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، باہر نکلے تو الحمدللہ کہتے ہیں، اس کی جگہ ہے. الحمدللہ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ غفرانہ کا پڑھتے تھے بیت الخلا سے باہر نکلتے ہوئے, پھر الحمدللہ, پہلے غفرانہ کا پھر الحمدللہ الذی اذهب عن الاذى وعافانی, اور الفاظ بھی آتے ہیں مشہور لفظ یہ ہے الحمدللہ الذی اذهب عن الاذى وعافانی. نماز کی ہر صورت میں, ہر رکعت میں سورہ فاتحہ شریف سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنا امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک تو فرض ہے, اور ہمارے نزدیک پہلی دو رکعتوں میں فرض کی اور سنت وتر اور نفل کی ہر رکعت میں واجب. منیت المصلی کی شرح کبیری میں علامہ حلبی رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے اور بہت سے اکابر نے اس کی تصدیق اور تصویر فرمائی ہے کہ اگر کسی شخص کو سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنی یاد نہیں رہی تو اس پر سجدہ سہو لازم.
www.shahideislam.com
اس کا اہتمام ہونا چاہیے. لیکن جس طرح کہ سورہ فاتحہ مقتدی کے ذمے لازم نہیں, اعوذ باللہ اور بسم اللہ مقتدی کے ذمے لازم نہیں, یہ امام کا وظیفہ ہے, لیکن سرن پڑے جارن نہ پڑے. مقتدی صرف ثنا پڑے یعنی ولا الہ غیرک تک, سورہ فاتحہ کے بعد جب سورہ شروع کی جائے تو اگر تو آیتیں شروع کر رہا ہے اس میں بسم اللہ نہ کہے, اور اگر سورت کے شروع سے شروع کر رہا ہے تو اس امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی سے اس سلسلے میں دو روایتیں منقول ہیں, ایک یہ کہ اس میں بھی پڑھے, اور یہی زیادہ مشہور بھی ہے اور اسی پر ہمارا عمل بھی ہے. دوسری روایت یہ ہے کہ سورت سے شروع میں بسم اللہ نہ پڑھے, بہت سے اکابر نے اس کو بھی ترجیح دی ہے لیکن اس پر ہمارا عمل نہیں, ہمارا عمل پہلی روایت پر ہے کہ جب سورہ فاتحہ کے بعد سورہ شروع کی جائے تو اس پر بھی بسم اللہ شریف پڑھی جائے, مستحب ہے ضروری نہیں. اور یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ ذبیحہ کے وقت بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے اور اس کے ذبیحے کے حلال ہونے کے لیے شرط, اگر کوئی شخص جان بوجھ کر بسم اللہ نہ پڑھے, بسم اللہ یا اللہ اکبر کہتے ہیں, اگر کوئی شخص جان بوجھ کر چھوڑ دے تو وہ ذبیحہ مردار, البتہ اگر جلدی میں بھول گیا یاد نہیں رہا تو حلال. یہاں نسیان کو معاف کر دیا گیا,
حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے ان المؤمن یذبح علی اسم اللہ سما اور لم یسمی، مومن اللہ کے نام ہی پر ذبح کرتا ہے چاہے نام لے چاہے نہ لے. امام شافعی رحمہ اللہ نے تو اس کو مطلق سمجھ لیا اور فرماتے ہیں کہ مومن کا ذبیحہ حلال ہے ہر حال میں، چاہے اس نے بسم اللہ پڑھی ہو یا نہ پڑھی ہو، اس حدیث کے ظاہر پر عمل کیا. لیکن ہمارے امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث شریف میں، دوسری حدیث شریف میں آتے کہ اسم اللہ فی قلب کل مومن، اللہ کا نام ہر مومن کے دل میں ہوتا ہے. سما ولم یسم، تو مطلب یہ ہوا کہ اگر اس کو بھول گیا کسی وجہ سے تو وہ دل میں موجود ہے، اس کی نیت اللہ ہی کے نام پر ذبح کرنے کی تھی، لیکن جس نے جان بوجھ کر چھوڑ دیا اس کو معلوم ہے کہ پڑھنی چاہیے لیکن، اور یہ بھی خیال بھی ہے لیکن نہیں پڑھا، تو پھر ہم اس کو حلال نہیں کہیں. بس یہ چند مسائل تو میں نے ذکر کر دی بسم اللہ شریف کے بارے میں. اب ایک ضروری گفتگو یہ ہے کہ آیا بسم اللہ شریف سورہ فاتحہ کا جز ہے؟ ہمارے امام رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بسم اللہ شریف قرآن کریم کی مستقل آیت ہے جو ہر سورہ کے شروع میں دہرائی گئی ہے سوائے سورہ براءت کی. قرآن کریم میں 113 مرتبہ اس کو دہرایا گیا ہے اور سورہ نمل کی آیت کا جز ہے، پوری آیت نہیں. انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہاں آیت کا جز. اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کا جز ہے. وہ سورہ فاتحہ کی آیتیں یہاں سے شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی آیت، الحمدللہ رب العالمین دوسری، الرحمن الرحیم تیسری، مالک یوم الدین چوتھی، ایاک نعبد و ایاک نستعین پانچویں، اہدنا الصراط المستقیم چھٹی، اور اس کے بعد صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تک سات. اور ہمارے نزدیک بسم اللہ شریف تبرک کے لیے پہلے لکھی گئی ہے اور سورہ فاتحہ شروع ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین، اس لیے صراط الذین انعمت علیہم پر ہمارے نزدیک ایک آیت اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پر دوسری آیت، یہ دو آیتیں. یہی بتایا ہے کہ اس میں اختلاف آیت ہونے میں، اس لیے پورا دائرہ نہیں دیا. ٹھیک، یہ ان کے مطابق دیتے ہیں آیتیں، اس کے مطابق دی کیونکہ دوسرے ائمہ کے نزدیک، امام احمد بن حنبل کے نزدیک بھی سورہ فاتحہ کا جز ہے. سورہ فاتحہ کے علاوہ باقی سورتوں کا جز ہے یا نہیں؟ بعض اکابر نے کہا کہ ہر سورت کا جز ہے، لیکن امام شافعی رحمہ اللہ کا قول اس میں متردد ہے. وہ اس کا ٹھیک طرح فیصلہ نہیں کر سکے، دلائل متعارض ہوئے ان کی نظر میں. ایک روایت یہ ہے کہ یہ ہر صورت کا جز ہے، اور ایک روایت ان کی یہ ہے کہ صرف سورہ فاتحہ کا جز ہے. تو ہر چند کے ہمارے نزدیک سورہ فاتحہ کا جز تو نہیں، لیکن جیسا کہ میں نے مسلاوی ذکر کیا، سورہ فاتحہ سے پہلے پڑھنا اس کا واجب ہے ہمارے نزدیک. اسی سے دوسرا مسئلہ متفرع ہوتا ہے کہ آیا اس کو جہرن پڑھا جائے جہری نمازوں میں یا آہستہ. امام شافعی رحمہ اللہ تعالی اس مسئلے میں متفرد ہیں کہ اس کو جہرن پڑھا جائے. باقی تینوں امام کہتے ہیں کہ نہیں سرن پڑھا جائے، بلکہ امام مالک رحمہ اللہ تو فرماتے ہیں کہ پڑھا ہی نہ جائے بسم اللہ. حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں، ان کے صاحبزادے نے پوچھا کہ حضرت یہ بسم اللہ شریف سورہ فاتحہ سے پہلے پڑھتے ہیں؟ فرمانے کہ اے بنیے محدثن، بیٹا بدعت ہے. اے بنیے محدثن، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و عمر و عثمان، میں نے نماز پڑھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، ابو بکر و عثمان رضی اللہ تعالی عنہم کے پیچھے. آگے تین قسم کے الفاظ ہیں. ایک لفظ ہے فکانوا یستفتحون بالحمد للہ رب العالمین، یہ نماز کو شروع کرتے تھے الحمد للہ رب العالمین. اور ایک روایت میں یوں الفاظ ہیں فلم یکونوا یقرؤون بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے. اور ایک روایت میں ہے فلم یکونوا یجہرون بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم جہر نہیں پڑھتے. اور ہم اسی کے قائل ہیں کہ جہر نہ پڑھا جائے. امام احمد کا بھی قول یہی ہے، لیکن امام مالک رحمہ اللہ تعالی نے پہلی روایت کو لے لیا. وہ کہتے ہیں اس کا پڑھنا ہی بدعت ہے.
www.shaheedislam.com
ہم نے کہا کہ حضرت پڑھنا نہیں بلکہ جہر کرنا. امام شافعی رحمہ اللہ تعالی متفرد ہوئے ہیں اس مسئلے میں، وہ فرماتے ہیں کہ اس کو جہرن پڑھا جائے، ان کے پاس بھی درائل. دارقطنی نے بہت بڑے امام ہیں، ایک رسالہ لکھا تھا بسم اللہ شریف کے جہر پر. بعد میں کسی نے رسالہ تو لکھ لیا، کسی نے پوچھا کہ قسم کھا کے بتائیے کہ اس میں کوئی روایت بھی صحیح ہے؟ کہنے کہ واللہ ایک روایت بھی صحیح نہیں. معلوم ہے کمزور ہے مسئلہ، کوئی صحیح حدیث اس پر نہیں پیش کر سکے، دارقطنی جیسا امام نہیں پیش کر سکے. لا الہ الا اللہ، سورة الفاتحة، سورة الفاتحة، اس کے بہت سے اسماء مبارکہ ذکر کیے گئے. امام قرطبی رحمہ اللہ تعالی نے 12 نام ذکر کیے، جن میں سورہ فاتحہ یا سورہ ام القرآن یا ام الکتاب زیادہ مشہور ہے. اس کا مشہور نام الفاتحہ ہے اس لیے کہ اسی سے اللہ تعالی نے اپنی کتاب کا افتتاح فرمایا ہے اور اسی سے نماز کا افتتاح کیا جاتا ہے. اور اس کا نام ام الکتاب بھی ہے یا ام القرآن اس لیے کہ یہ جیسا کہ میں نے ابھی حسن بصری رحمہ اللہ کا قول ذکر کیا ہے تمام علوم قرآن کی جامع اجمالاً اللہ تعالی نے تمام قرآن کو اس میں بھر دیا ہے. میں جب بھی قرآن مجید پڑھتا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ سورہ فاتحہ کی فلاں آیت کی تشریح ہو رہی ہے, کہیں اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا تذکرہ ہو رہا ہے الحمدللہ رب العالمین شکری صلاح, کہیں قیامت کا تذکرہ ہو رہا ہے مالک یوم الدین کی شرح ہو رہی ہے, کہیں احکام دیے جا رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین کی شرح ہو رہی ہے کہ عبادت تذکرہ کرو, کہیں اللہ تعالیٰ واقعہ ذکر فرما رہے ہیں گمراہ قوموں کے تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی شرح ہو رہی ہے, کہیں اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء اکرام کا تذکرہ اپنے مقبول بندوں کا تذکرہ فرماتے ہیں تو صراط الذین انعمت علیہم کی شرح ہو رہی ہے, کہیں اہل جنت پر انعامات کا تذکرہ ہے تو الذین انعمت علیہم کی شرح ہو رہی ہے, کہیں کافروں پر اللہ تعالیٰ کے غضب اور قہر کا ذکر ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی شرح ہو رہی ہے. پورا قرآن انہی مضامین کی شرح ہے. اور یوں کہا تھا کہ اہدنا الصراط المستقیم, مرکزی آیت اس کی اس سورہ کی اہدنا الصراط المستقیم. تو ذالک الکتاب لا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, یہ ہماری درخواست کا جواب ہے. حضرت شاہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس موضح القرآن کے حاشیے میں یہ سورت اللہ صاحب نے بندوں کی زبان سے نازل فرمائی کہ یوں کہا کریں, اس لیے اس سورہ کا ایک نام تعلیم المسئلہ ہے, یعنی اللہ تعالی نے ہمیں سوال کرنے کا طریقہ بتایا ہے کہ اللہ تعالی سے مانگو تو کیا مانگو کس طرح مانگو, مانگنے کا طریقہ بتایا کہ پہلے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, پھر اپنی عبدیت کا اقرار کرو اور اپنی احتیاج کا ایاک نعبد و ایاک نستعین, اب مانگو کیا مانگتے ہو, وقت تمہارے پاس بہت تھوڑا ہے تو ایک ہی چیز مانگ لو ساری آ جائیں گی اہدنا الصراط المستقیم, یا اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرما صراط مستقیم کی بس. اور آگے صراط مستقیم کی تعیین اور تشخیص کے لیے صراط الذین انعمت علیہم فرمائے, پھر جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا تھا اللہ الرحمن الرحیم اس میں مبدا معاد اور علم نشد یعنی جس جہان میں ہم رہتے ہیں ان تینوں کی طرف اشارہ ہے, اسی طرح سورہ فاتحہ کی میں تینوں مضمون توحید، رسالت اور معاد کی طرف بھی اشارہ ہے. امہات المسائل ہیں، یہی تین سب سے بڑے مسئلے ہیں. باقی انشاءاللہ. سبحانک اللہ.
www.shaheedislam.com.
مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین.
سورہ فاتحہ کے نام ذکر کر رہا تھا. مشہور نام سورۃ الفاتحہ یا فاتحۃ الکتاب یا فاتحۃ القرآن. فاتحہ کے معنی ابتدا کرنے والی سورۃ، قرآن کریم کی ابتدا بھی اس سے ہوتی ہے، نماز کی ابتدا بھی اس سے ہوتی ہے. دوسری ام الکتاب یا ام القرآن، ام کے معنی اصل کے ہیں، بنیاد کے ہیں. یہاں ام القرآن سے مراد یہ ہے کہ قرآن کریم کے تمام مضامین اجمالاً اس میں پائے جاتے ہیں. اس کا ایک نام سورۃ الصلاۃ بھی ہے، یہ نماز کی سورت. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے صحیحین میں اور دوسری کتابوں میں یہ حدیث وارد ہوئی ہے کہ حق تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، میں نے الصلاۃ کو یعنی سورہ فاتحہ کو تقسیم کر دیا ہے اپنے درمیان اور اپنے بندے کے درمیان. آدھی صورت میری ہے، آدھی میرے بندے کی، تقسیم ہو گئی نا. سات آیتیں ہیں، سات آیتوں میں سے ساڑھے تین اللہ تعالی کی اور ساڑھے تین بندے کی. والے عبدی ما سأل، اور میرے بندے کے لیے ہے جو کچھ اس نے مانگا. فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، جب بندہ کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین، تو حق تعالی شان فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی ہے. فَإِذَا قَالَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ، الرحمن الرحیم، قال اثنا علی عبدی، جب بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو حق تعالی شان فرماتے ہیں بندے نے میری ثنا اور تعریف کی. وَإِذَا قَالَ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ، قال مَجَّدَنِ عَبْدِي، جب بندہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو حق تعالی شان فرماتے ہیں بندے نے میری بزرگی بیان کی. وَإِذَا قَالَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. قال ھذا بینی و بین عبدی, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ آیت میرے اور بندے کے درمیان تقسیم ہے, آدھی میری آدھی بندے کی. ایاک نعبد, یہ اللہ کا حق, و ایاک نستعین, یہ بندوں کی احتیاج, ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں. وَإِذَا قَالَ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ قَالَ هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ. جب بندہ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ سے وَلَا الضَّالِّينَ تک کہتا ہے تو حق تعالی شان فرماتے ہیں یہ میرے بندے کے لیے ہے اور جو کچھ بندہ مانگتا ہے اس کو مل گیا. تو اس کو سورۃ الصلاۃ بھی کہا جاتا ہے.
www.shahideislam.com.
اور اس بنا پر بھی کہ یہ نماز میں خصوصیت سے پڑھی جاتی ہے, دوسرے ائمہ اس کو فرض کہتے ہیں اور ہر رکعت میں فرض کہتے ہیں, لیکن ہمارے نزدیک فرض اور واجب کے درمیان فرق ہوتا ہے. ہمارے امام رحمہ اللہ کے نزدیک یہ واجب ہے. ایک طرف سورہ فاتحہ واجب اور دوسری طرف شیء من القرآن واجب, یعنی باقی قرآن کا کچھ حصہ پڑھنا واجب. یہ دو واجب برابر برابر ہے. اس کا ایک نام سورۃ تعلیم المسئلہ بھی آتا ہے, یعنی سوال سکھانے کی صورت. اللہ تعالی نے بندوں کو تعلیم فرمائی ہے کہ ہم سے سوال کرنا ہو تو یوں کیا کرو, ہم تمہیں طریقہ بتاتے ہیں. اس سورت کا نام سورت الشفا بھی آیا ہے. ترمذی شریف کی حدیث میں ہے, فرمایا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ الحمدللہ رب العالمین, یعنی سورۃ الفاتحہ, شفاء من کل سم, ہر زہر تک کا علاج ہے. اور اسی بنا پر ان کو اس سورہ کو سورۃ الرقیہ کہا جاتا ہے, جھاڑ پھونک کی سورۃ. حدیث شریف کا قصہ مشہور ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہیں گزر رہے تھے, ایک بستی کے پاس سے گزرے, ان لوگوں سے کہا کہ کوئی دعوت کرو بھائی, کھانا کھلاؤ, کوئی مہمان ہے تمہارے. انہوں نے انکار کر دیا. کہاں چلا گیا؟ اچھا اچھا انہوں نے انکار کر دیا. ان حضرات نے بستی سے باہر اپنا ڈیرا لگایا, پڑاؤ کیا. تھوڑی دیر کے بعد ایک خادمہ آئی, کہنے لگی تم میں سے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے, کیونکہ ہمارے سردار کو سانپ نے کاٹ دیا. ایک صحابی کہتے ہیں کہ مجھے جھڑ پھونک تو آتی ہے لیکن میں کروں گا نہیں. کیونکہ ہم لوگوں نے تم سے دعوت مانگی تھی, تم نے ایسی بے مربتی کی, کھانا بھی نہیں کھلایا بھوکوں کو, اجرت کے بغیر نہیں کروں گا. لونڈی ان کو لے گی اور معاملہ طے ہو گیا کہ 100 بکریاں لگیں گی. 100 کی یاد تم ویش انہوں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر کے دم کرنا شروع کیا اور اس طرح لواب لگاتے رہے. اللہ نے شفا دے. بکریاں ہنکانتے ہوئے لے آئے. اب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کے رفقا نے کہا کہ بھائی یہ تو تم نے قرآن پر اجرت لے لی, یہ تو ٹھیک نہیں ہے. ان حضرات کا اختلاف ہو گیا. بعض نے کہا کہ ٹھیک نہیں ہے, بعض نے کہا کہ کیا حرج ہے. آخر فیصلہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری ہوگی تو آپ سے عرض کریں گے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حاضری ہوئی, یہ قصہ آپ کی خدمت میں ذکر کیا گیا, آپ نے فرمایا کہ بالکل صحیح ہے, حلال ہے, اور اس میں ہمارا بھی حصہ لگاؤ. یہ ان کی تطیب قلب کے لیے فرمایا. پھر ان صحابی سے فرمایا کہ تمہیں کس نے بتایا تھا کہ یہ سورہ فاتحہ میں شفا ہے؟ کہنے لگے بس یوں ہی جی میں آ گئی. تو سانپ کے کاٹے کا علاج اللہ نے اس کے ذریعے سے کیا. کوئی شک نہیں کہ بہت ہی پاکیزہ صورت ہے, اور اللہ کا کلام تو ہے ہی, اور یہ تو سورہ فاتحہ, فاتحۃ القرآن ہے. تو ہر زہر کا علاج ہے اور ہر بیماری کا علاج ہے. اس لیے اس کا ایک نام سورۃ الشافیہ بھی ہے, شفا دینے والی سورت. سورۃ الوافیہ اور سورۃ الکافیہ بھی اس کو کہتے ہیں. وافیہ ہے پورا کرنے والی, اور کافیہ ہے کفایت کرنے والی. اور اس کا نام حدیث شریف میں السبع المثانی بھی رکھا گیا. 7 آیتیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں. کسی نماز کی کوئی رکعت ایسی نہیں کہ ان کو نہ دہرایا جائے. آیتیں 7. سبع کا معنی 7 اور المثانی کا معنی بار بار دہرائی جانے والی. اور اس کا نام القرآن العظیم بھی ہے, بڑا قرآن. قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد ہے, وَلَقَدْ آتَيْنَكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ. اور البتہ تحقیق ہم نے دی ہیں آپ کو 7 آیتیں بار بار دہرائی جانے والی, اور قرآن عظیم دیا ہے. بعض حضرات نے فرمایا کہ السبع المثانی سے مراد ہے سورہ فاتحہ, اور القرآن العظیم یہ پورا قرآن مراد ہے جس میں سورہ فاتحہ بھی داخل ہے. اور بعض اکابر نے فرمایا کہ القرآن العظیم اسی سورہ فاتحہ کو کہا گیا ہے, یہ بھی قرآن عظیم. اس سورہ کے فضائل بے شمار ہیں, اور اس سے بڑھ کر فضیلت کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کی ہر رکعت میں اس کو لازم قرار دے دیا, اس سے بڑھ کر فضیلت کیا ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ توریت میں, انجیل میں, زبور میں اور قرآن میں اس کی مثل صورت نازل نہیں. یہ خزانہ ہے, خزانہ, اس لیے اس کا نام سورت الکنز بھی ہے. کنز خزانے کو کہتے ہیں. یہ تو میں عرض کر ہی چکا ہوں کہ سورہ فاتحہ ہمارے نزدیک واجب ہے اور دوسرے ائمہ کے نزدیک فرض. دوسرا مسئلہ یہ بھی ہے ساتھ کہ ہمارے نزدیک فاتحہ صرف امام پڑھتا ہے, مقتدی نہیں پڑھتا. مقتدی کی قرات اس کے امام کی قرات ہے, یعنی امام جو قرات کرتا ہے وہ مقتدی کے لیے کر سکتا نا. امام شافعی رحمہ اللہ تعالی اس معاملے میں متفرد بھی ہیں اور متشدد بھی ہیں, وہ سختی فرماتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہوتی نہیں کسی حال میں بھی, مقتدی کی بھی نہیں ہوتی.
www.shahideislam.com.
شیخ ابن قدامہ نے المغنی میں امام احمد رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے, جس کو میں نے اپنی کتاب اختلاف امت میں نقل کیا وہاں سے. امام احمد فرماتے کہ ہم نے کبھی یہ بات نہیں سنی تھی کہ جب امام قرات کرے اور مقتدی قرات نہ کرے تو مقتدی کی نماز نہیں ہوتی. یہ بات ہم نے نہیں سنی, کبھی نہیں سنی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, یہ صحابہ ہیں, یہ تابعین ہیں, یہ امام مالک ہیں, مدینے کے امام, امام لیس ہیں, مصر کے امام, امام اوزاعی ہیں, شام کے امام. ان میں سے کسی نے بھی نہیں یہ بات کہی کہ جب امام قرات کرے اور مقتدی قرات نہ کرے تو مقتدی کی نماز نہیں ہوتی. ہمارے یہاں غیر مقلد بیچارے یہ فتنہ خاص طور پر پھیلا رہے ہیں, ان کو اور کوئی مسئلہ نہیں آتا, ایک فاتحہ دوسرے آمین بس. دنیا کے سارے مسائل سمٹ کر انہیں دو تین میں آ گئے. ان اللہ ان الہ راجعون. دنیا مرتد ہو رہی ہے, گمراہ ہو رہی ہے, ان کی کوئی فکر نہیں. یہ تبلیغ والے نوجوان بیچارے چار مہینے لگا کے آتے ہیں, داڑیاں رکھ لیتے ہیں, اور ان کو اہتمام پیدا ہو جاتا ہے سنتوں کا, غیر مقلد پکڑ لیتے ہیں. دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس طرح نماز پڑھو جس طرح کہ میں مجھے تم دیکھو نماز پڑھتے ہوئے. اور صحیح بخاری نکال کر کے دکھاتے ہیں کہ دیکھو رفع یدین کیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. اب وہ چارہ ناواقف, وہ رفتہ رفتہ غیر مقلد بن جاتا ہے. کٹ ہو جاتی ہے ایسی کرتے ہیں. ویسے زبردستی ہے ان کی. میں نے اپنی اس کتاب میں لکھا ہے کہ ایک بھی حدیث رفع الیدین پر صحیح دکھا دیں مجھے. صحیح بخاری امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے نقل کی ہے حدیث, سب سے زیادہ مشہور حدیث حضرت عبداللہ بن عمر کی ہے جس کو امام بخاری اور امام مسلم نے اور سارے سیاستدان نے لیا چھ کی چھ کتابوں میں. میں نے لکھا اس میں نقل کیا کہ پانچ قسم کے اختلافات ہیں اس حدیث میں, اور امام بخاری کے استاد ہیں حمیدی, حدثنا الحمیدی, جگہ جگہ کہتے ہیں امام بخاری, ان کی کتاب میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کیا کرتے تھے جبکہ نماز شروع کرتے تھے, وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ لَمْ يَرْفَعَ, اور جب رکوع کرتے تھے اور سجدہ کرتے تھے تو رفع الیدین نہیں کرتے تھے. وَلَا يَرْفَعَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ, اور نہ دونوں سجدوں کے درمیان رفع الیدین کرتے تھے. صاف الفاظ میں حمیدی کی روایت ہے, اور بالکل یہی سند جو بخاری کی سند ہے. بخاری کی روایت میں لا یرفع رہ گیا, غیر مقلد نے اس کو لے لیا. صحیح حدیث وہ ہوتی جس کے معارض حدیث نہ ہو. ایک ہی روایت ہے, پانچ طرق سے مروی ہے, دوسری جگہ محدثین فوراً فتویٰ دیتے ہیں کہ یہ حدیث مضطرب ہے, لیکن یہاں مضطرب حدیث حجت بن گئی اور رفع الیدین کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی. اور یہاں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جیسا امام جو امام بخاری کا بھی استاد ہے, امام المحدثین اور امام الفقہ, جن کی کتاب مسند احمد 40,000 احادیث کا مجموعہ ہے امت کے پاس, یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ بات نہیں سنی کبھی اہل اسلام سے کہ جب امام قرات کرے اور مقتدی قرات نہ کرے تو مقتدی کی نماز نہیں ہوتی. ہم نے نہیں سنی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں, یہ صحابہ موجود ہیں, یہ تابعین موجود ہیں. ھذا مالک فی المدینہ وھذا لیث فی مصر وھذا العزائی فی الشام, کسی ایک نے بھی تو نہیں کہا کہ جب مقتدی قرات نہ کرے اس کے امام نے قرات کرنی ہو تو مقتدی کی نماز نہیں ہوتی. تو خیر میں نے کہا کہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی ائمہ اربعہ میں سے اس مسئلے میں متفرد اور متشدد تھے, اور بعد میں لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب کو لے کر کے حضرات محدثین قریب قریب اسی مسلک کے ہو گئے. امام بخاری بھی بڑے شدہ مت سے اسی مسلک کے ہیں. اور اب غیر مقلدوں نے یہ جھنڈا اٹھا لیا ہے, ساری دنیا وہ کہتے پھرتے ہیں کہ نماز نہیں ہوتی, ہنفیوں کی نماز نہیں ہوتی. جھگڑے کرتے ہیں فضول. باہر کا ایک یہ مسئلہ ہے, ایک سورہ فاتحہ سے متعلق, کہ فاتحہ ہمارے نزدیک امام کے پیچھے پڑھنا جائز ہی نہیں. ہاں حرمین میں بھی ایسے کرتی جی. یہ بھی میں نے اس کتاب میں لکھا ہے کہ سکتات میں پڑھو,
میں نے کہا ایک حدیث سے ثابت کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتحہ کے لیے سجدہ کرتے تھے کہ مفتی کی جب فاتحہ پڑھ لیں دو سجدے کرتے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، ایک فاتحہ سے پہلے یہ سجدہ ہوتا تھا لوگ ثنا پڑھنے کے لیے، یہ تو ٹھیک تھا. دوسری رکوع جانے کے لیے ذرا سانس آدمی جمع کرتا ہے، بس اتنا ہی سکتا رہتی تھا. اور رمضانی حافظ کی طرح اللہ اکبر کو آخری حرف تک کے ساتھ تو نہیں ملا دیتا، ذرا ٹھہرتا ہے آدمی، یعنی ایک لمحہ تو اللہ اکبر کہتے ہیں رکوع جانے کے لیے، بس اتنا ہی. یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سورت کے درمیان فاتحہ کے درمیان سجدہ کرتے تھے، یعنی سورت کا انتخاب کرنا ہے ذرا سا سجدہ ہو گیا، لیکن اتنا سجدہ نہیں تھا کہ اس میں فاتحہ پڑی جائے، یہ کبھی نہیں کر سکتے. دوسری یہ کہ تم نے امام کو پابند کیا مقتدیوں کا، امام تو پابند نہیں ہوتا مقتدیوں کا، شریف نے امام کو مقتدیوں کا پابند نہیں کیا. ہاں یہ کہا کہ فجر کی نماز پڑھو ذرا ان کی رعایت رکھو، یہ امام چپ کر کے کھڑا ہے اور مقتدی پہ چپ پڑھ رہی ہے، یہ تو قلب موضوع ہے، موضوع کو الٹنا ہے. خیر یہ میں نے اس لیے ذکر کر دیا کہ لوگ خام خواہ مشاغبہ کرتے ہیں اور ہمارے لوگوں کو کمی اس طرف التفاق نہیں ہوتا، ہم تو ان چیزوں کو ذکر ہی نہیں کرتے اور ان کی کوئی تقریر اس کے بغیر ہوتی نہیں. جیسے ہمارے بریلوی بھائی یہ گیارہویں شریف اور فاتحہ شریف اس کے سوا ان کی تقریر نہیں ہوتی، ان کی آمین اور فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پروردگار ہے سارے جہانوں کا. الحمد یہ ال الگ ہے، حمد الگ ہے، ال کے معنی سب تمام، یہ استغراق کے لیے، اور حمد کے معنی شکر تعریف ثنا. بزرگ یوں فرماتے ہیں کہ حمد کے معنی کسی کی خوبیاں بیان کرنا، وہ اس کا ہم پر کوئی احسان ہو یا نہ ہو. ایک ایسا آدمی جس کو ہم جانتے بھی نہیں اور اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اس کی قرآن سن کر ہم کہتے ہیں کہ بھائی بہت اچھی قرآن کرتا ہے، بڑی اچھی تلاوت ہے. کسی کی کتابت کو دیکھ کر ہم کہتے ہیں کہ میں بہت عمدہ لکھا، اس کی تعریف کرتے ہیں، حالانکہ اس کا ہم پر کوئی احسان نہیں. اور شکر ہوتا ہے احسان کے مقابلے، کسی کی تعریف کرو یا کوئی اس کا حق بجا لاؤ شکر کے، یعنی احسان کے بدلے میں، تو اس کو شکر کہتے ہیں.